سورۃ الفاتحہ اس کی ابتدائی آیتیں آیت نمبر 1, 2, 3 ان کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز آج مختصر تشریح کے ساتھ آج پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. الله سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی باتیں اختصار کے ساتھ جو اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی وہ عرض کی تھی. آج سے سورۃ الفاتحہ شروع کر رہے ہیں. پوری سورۃ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے دربار میں عرضی پیش کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی ادارہ ہوتا ہے بڑا یا کوئی دربار ہے کسی بادشاہ کا, یا اسی طرح آج کل کے دور میں کوئی بڑی کمپنی ہے, اس میں کوئی شخص ملازم بننا چاہتا ہے, مینیجر بننا چاہتا ہے, یا اس کمپنی کے افراد میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے, تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح درخواست دے, کس کے نام دے, کس طرح تحریر کرے, کیا انداز اپنائے, ایک پریشانی سے ہوتی ہے. تو یہ کمپنی والے ادارے والے اپنے ادارے میں داخلے کے لیے خود ہی درخواست شائع کرتے ہیں, یہ بھر کر کے آپ دے دیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. شناختی کارڈ آپ بنوانے جائیں تو آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھنا پڑے گا, بلکہ اس کے اندر سے وہ آپ کا نام وغیرہ لکھ کر کے ایک عرضی نکالیں گے, خود ہی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, ذرا اس کا مطالعہ کر لو. ٹھیک ہے, یہ آپ جب اس کو پڑھ لیں گے تو کہیں گے اس پر سائن کر دو. یعنی گویا کہ کمپنی نے, ادارے نے خود ہی عرضی چھپی ہوئی ہے کہ اس طرح پیش کرو تو تم اس کے حقدار ہو جاؤ گے کہ ہمارے دربار میں آ جاؤ, ہماری سیٹ پر بیٹھ جاؤ, ہمارے افراد میں اپنے ہماری کمیونٹی کے اندر تم شامل ہو جاؤ. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے دربار میں دعا کرنے کا طریقہ اور عرضی خود ہی سکھلا دیا. یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے کیا مانگے, کیسے مانگے, بہت اونچا دربار ہے اللہ جل شانہ کا دربار, بہت اونچا دربار ہے, بہت ہی عالی شان دربار ہے. ان کے اس انداز کے مطابق الفاظ ہوں نہ ہوں, کیفیات ہوں یا نہ ہوں, تو اللہ جل شانہ خود ہی عرضی بنا دی کہ یوں پیش کرو اور سورۃ الفاتحہ اتار دیا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ ذہن میں رکھو, حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے حدیث نبوی اور ایک ہے حدیث قدسی. حدیث نبوی میں یہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث نبوی کہلاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی ہے, اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے میں نے نماز کو, یعنی سورۃ فاتحہ کو, کیونکہ نماز بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہوتی, ہر رکعت کے اندر ضروری ہے. میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. چنانچہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی, میری حمد کی. پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری عظمت بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان درمیان کی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگے گئے میں اس کو دوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اس کو میں نے وہ چیز اس کو دے دی جو اس نے مجھے مانگ جو مجھ سے مانگی طلب کی, یہ میں اس کو وہ دوں گا جو مجھ سے مانگ رہا ہے. یہ پوری حدیث آ رہی ہے, مفہوم حدیث کا سنایا آپ کو. تو گویا کہ یہ ایک طرح سے نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کرنا ہے کہ اللہ جواب بھی دیتے ہیں. آپ کہیں ہم نے تو سنا نہیں, تو نہ سناؤ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوتا ہے, اللہ ہمیں یہ احساس نصیب فرماتے ہیں. چنانچہ اس کے ناموں میں ایک نام تھا نا سورۃ تعلیم المسئلہ, اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو سکھانے والی سورت, اس کی تعلیم کی یہ سورت ہے. تین حصے ہیں حدیث سے بھی معلوم ہوا سورۃ الفاتحہ کے. ایک حصہ تو وہ ہے جس میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں بندے کی جانب سے اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار اور اپنے تعلق کا اظہار ہے. اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں بندہ اپنے لیے اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہے. اور ظاہر ہے سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے, وہ ہدایت طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. چنانچہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, ترجمہ ہے تمام تعریفیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں, تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انسان کے سامنے ہزاروں حسین مناظر, لاکھوں دل فریب منظر خوبصورت, اور سینکڑوں اربوں کھربوں نفع پہنچانے والی چیزیں, ان میں سے ہر ایک انسان کے ذہن کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے. ساری چیزیں کھینچ رہی ہیں, ہماری تعریف کرو, ہماری جانب آؤ, دیکھو میں کیسا ہوں, میں کیسی ہوں, ہم کیسے ہیں, ذہن کھینچ رہا ہے. اللہ جل شانہ نے پہلی سورت کے پہلے لفظ میں سمجھائے کہ اے غافل انسان, یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں اس کے پیچھے کام کرنے والی ذات کوئی اور ہے, اور وہ ذات کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ہے. لہذا یہ جو ساری چیزیں کھینچ رہی ہیں, غافل کر رہی ہیں تجھے, اصل تعریف انہی کی ہے جس نے ان چیزوں کو, ان شکلوں کو اور ان ساری سارے امور کو اس قابل بنایا کہ لوگ ان کی تعریف کریں. اصل بنانے والی ذات اللہ جل شانہ کی, لہذا اصل تعریف انہی کی ہے. الحمدللہ اصل تعریف انہی کی ہے. پھر جب ہر چیز کے وہ خالق ہیں, ہر چیز کے اندر حسن پیدا کرنے والے وہی ہیں, ہر چیز کے اندر کمال پیدا کرنے والے وہی ہیں, اور ساری کائنات کی رنگینی اور دل فریبی انہی کے ارادوں کا وجود ہے یا انہی کے ارادوں کا نتیجہ ہے, تو سمجھا دیا کہ پھر یاد رکھ, پھر عبادت کے لیے بھی انہی کی جانب رجوع کرنا ہے. उनके अलावा किसी और के सामने सर नहीं टिकाना, माथा नहीं टिकाना है। चुनांचे पहले लफ्ज़ के अंदर ही ज़िमनी तौर पर दावत तौहीद है कि वहदहू ला शरीक ज़ात एक ही है जिसके इरादे हर चीज़ के अंदर कार फरमा है और वही इबादत के लायक है। जाहिर है एक आम दलील जो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दी है तौहीद की, वो यही है कि वो खालिक हैं और जो खालिक है वही माबूद होगा, उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मखलूक हैं, जितनी भी चीज़ें, और मखलूक जो भी है वो तो मोहताज है अपने वजूद में एक फ़ाइल मुख्तार का, मोहताज तो है, हर चीज़ मोहताज है। जो मोहताज हो माबूद कैसे, माबूद वही हो सकता है, वही ज़ात हो सकती है जो हर किस्म के एहतियाज से पाक है, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ला शानू की है, लिहाजा तारीफ़ भी उन्हीं की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं, ये जो अकीदा सिखलाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और इस अकीदे के तहत ये भी समझा दिया कि इबादत के लायक भी वही हैं, उसकी एक छोटी सी दलील दी है, वरना तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह जल्ला शानू की वहदानियत पर दलील है। हर गया है कि अज़मी रोयत वहदहु ला शरीक मी गोयत, फारसी तो आपको आती है ना, फारसी एक जबान है, गियाह माने घास, कहते हैं जो भी घास जमीन से उगती है ना जी, या जो भी तिनका निकलता है, बस वो बज़वाने हाल यही कह रहा है वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह एक है उनका कोई शरीक नहीं। तो एक दलील दी, देखो तमाम तारीफें इस वजह से उनकी हैं कि वो तमाम जहानों के पालने वाले हैं, रब पालने वाला, तरबियत से रब मुश्तक है। तरबियत कहते हैं किसी चीज़ को, किसी भी शय को उसके मसलियतों का ख्याल करते हुए दर्जा बदर्जा उसको दर्जाए कमाल तक पहुंचा देना, ये तरबियत है। किसी भी शय को उसकी सारी मसलियतों का ख्याल करते हुए, रियायत करते हुए, थोड़ा थोड़ा करके उस शय को दर्जाए कमाल तक पहुंचा देना, ये तरबियत है। और ये काम चूंकि अल्लाह जल्ला शानू के अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसी वजह से कहते हैं कि रब फिर कोई और नहीं हो सकता, सारे अब्दुर रब होंगे, रब के बंदे होंगे, रब जो होगा वो सिर्फ अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात है। जिस तरह अल्लाह का लफ्ज़ गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जैसे रहमान ये अल्लाह जल्ला शानू के लिए ख़ास है, ऐसे ही रब का लफ्ज़ भी अल्लाह जल्ला शानू के लिए ख़ास है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रब नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि रब का जो मफहूम है, जो माना है, वो अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर वो मफहूम और माना पैदा हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को उसकी सारी कैफियत को सामने रखते हुए, मसलियतों को सामने रखते हुए, आहिस्ता आहिस्ता उसको दर्जे कमाल तक पहुँचा देना, ये तरबियत है, और ये काम सिर्फ अल्लाह ही करने वाले हैं। और फिर वो तरबियत करने वाले हैं तमाम जहानों की, आलम, आलम के माने भी जहान है, और आलमी जमा के सगा इस्तेमाल किया। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 40,000 जहान हैं, ये तो इंसानों का एक आलम है, एक जहान है, जिन्नों का एक जहान, हैवानात का एक जहान, परिंदों का एक, ऐसे 40,000। और एक और मुफस्सिर हैं गालबन हजरत मुकातिल हैं, वो फरमाते हैं कि 80,000 जहान हैं। और ये तो कब की बात है, अब तो साइंसदान कहते हैं कि इंसान अपने इस छोटे से दिमाग के अंदर तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कितने जहान हैं। एक सैयारे के अंदर अरबों सैयारे, और अरबों खरबों जो सैयारे हैं उनमें से एक सैयारा इस आसमान और ज़मीन वाली दुनिया से कई हज़ार गुना बड़ा है, और सारा काम एक निज़ाम के तहत हो रहा है। یہ فلکیات کے نظام بہت ہی عجیب نظام، ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں تخلف نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی، تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی ہے. اچھا آپ بتائیں کتنے سال گزر گئے دنیا کو بنائے ہوئے، اللہ جل شانہ نے دنیا بنائی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج 10 منٹ لیٹ نکلا ہو؟ اعلان ہوا ہے کہ دن تو چلا گیا لیکن رات میں ذرا تاخیر ہے، یا پلیٹ فارم پر روز ہی ہوتا ہے، ایک ٹرین آ جاتی ہے دوسری لیٹ ہے. اور جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو جب جاتے ہیں نا دبئی کے ذریعے یا قطر کے ذریعے، تو یہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے ٹکٹ پر باقاعدہ کہ 3 گھنٹہ اسٹے ہے، وہاں جا کر پتہ لگتے ہیں کہ جی ادھر والی پی آئی ہے لیٹ ہو گئی، تو ادھر والی نکل گئی اپنے ٹائم سے، اب کیا آپ 6 گھنٹے بیٹھو وہاں پر، ہوتا ہے نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات تو چلی گئی اور اعلان ہو رہا ہو کہ دن میں 2 منٹ لیٹ ہے یا آدھا گھنٹے کے بعد دن آئے گا، کیوں جی وہ ذرا ترتیب خراب ہوئی؟ کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور عجیب نظام ہے، عجیب نظام، ہم اور آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے اپنے ذہنوں سے. کتنے عالم ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر، اور ایک مرتبہ 2 پر انہوں نے کھولے تھے، سد الافق، ایک پر کے ذریعے دائیں جانب کا افق بھر دیا تھا اور ایک پر کے ذریعے بائیں جانب کا، 600 پر ہیں. کیا خیال ہے، شو پیس ہیں وہ، اللہ نے لگائے ہیں. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کا عالم بہت بڑا، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے یہ خلا کیا چیز ہے اور اس کا نظام کیسا ہے. عالمین، کتنے جہان، کتنے جہان ہیں، ان تمام کے رب ہیں، یعنی ان تمام جہانوں کے اندر رہنے والی چیزیں، اشیاء، ان تمام کی تربیت کرنے والے وہی ہیں، رب العالمین ہیں. تو ظاہر ہے جو ذات ایسی ہو وہی حمد کے لائق ہوں گے، وہی تعریف کے لائق ہوں گے، انہی کی تعریف ہو سکتی ہے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، رحمت سے مشتق ہے. فرق اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ رحمان کے اندر معنی کی زیادتی ہے بمقابلے رحیم کے، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی بولتے ہیں، یعنی الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو رحمان کے اندر ایک لفظ زائد ہے نا، تو اس کے اندر رحمت کا مفہوم بھی زائد ہوگا، رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان کے معنی عام طور سے مفسرین حضرات نے کیے ہیں، جن کی رحمت عام ہے، عام ہے. اور رحیم کے معنی جن کی رحمت تام ہے، مکمل ہے. رحمان کا مصداق دنیا کی رحمت ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے نہیں؟ ہم جیسے نالائقوں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ میاں کافروں کو بھی دے رہے ہیں، منکروں کو بھی دے رہے ہیں، باغیوں کو بھی دے رہے ہیں، دے نہیں رہے ہیں؟ عام ہے. اور رحیم کے معنی جن کی رحمت جو ہے وہ تام، کامل ہے. اس کا مصداق مرنے کے بعد والی زندگی میں جنت کی نعمتیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں کافروں کو نہیں ملے گا، وہاں تو سزا ملے گی، دنیا میں تو اللہ نے عام کیا ہوا ہے. تو رحمان سے مراد دنیا کی رحمت، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے، عام الرحمت. اور رحیم کا مصداق آخرت کی نعمتیں ہیں، کیونکہ وہاں نعمتیں کامل درجے کی ہوں گی، تام ہوں گی، کافروں کو نہیں ملے گا. ایک تو یہ مفہوم، اور بھی بہت سارے مفہوم. ہمارے دادا پیر حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بڑا عجیب ہی مفہوم بیان فرمایا، کہیں تو بیان کروں. وہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی وہ ذات جس کے اندر باپ کی شفقت ہے، اور رحیم سے مراد وہ ذات جس کے اندر ماں کی شفقت ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق ہے دونوں میں، ماں کی رحمت و شفقت تو یہ ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے میرے بچوں کو چوٹ نہ لگے, میرے بچوں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے, میرے بچوں کو کوئی غلط آنکھ سے نہ دیکھے, غلط ارادے سے ہاتھ نہ لگائے, میرے بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہو, میرا بچہ اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے, سب سے زیادہ صحت مند نظر آئے, یہ ماں کی شفقت ہوتی ہے, چاہے جیسا بھی نالائق ہو اس کی محبت. اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بے شک تھوڑی سی مشقت اٹھا لے لیکن صاحب کمال بن جائے, بے شک تھوڑی سی مشقت اٹھا لے, یہ باپ کی شفقت. یہی وجہ ہے کہ بچے کو لے کر کے ابا مدرسے آ جاتا ہے قاری صاحب کے پاس, قاری صاحب اس کو قاری بنا دو, حالانکہ ابا کو پتا ہے کہ قاری صاحب نے ڈیکس کے اندر ایک موٹا سا ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے. نہیں پتا ہے ابا کو, پتا نہیں ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ ڈنڈا کبھی کبھی نکلتا بھی ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہے قاری صاحب بس اس کو قاری بنا دو آپ. یہ باپ کی شفقت ہے. کیوں؟ کہ بے شک میرا بچہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لے لیکن صاحب کمال بن جائے. اور ماں کے اندر کیا ہے؟ میرے بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھے ہاتھ توڑ دوں گی, آنکھ پھوڑ دوں گی, غلط نگاہ سے دیکھے گا. اللہ میاں فرماتے ہیں وہ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں, ان کے اندر باپ کی شفقت بھی ہے اور ماں کی شفقت بھی ہے. وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم صاحب کمال بن جاؤ, لعلکم تتقون, روزہ فرض کر دیا. اور ماں کی شفقت بھی ہے, ماں کی شفقت بھی ہے, کیسی نعمتیں دیتے ہیں, کس طرح دیتے ہیں, کس طرح عنایت فرماتے ہیں. الرحمن الرحیم, رب العالمین ساری کائنات اور سارے جہان کی تربیت کرنے والے ہیں, اور ساتھی کا الرحمن الرحیم بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ساری کائنات کی تربیت کرنا یہ کسی کے دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہے, اور نہ اللہ جل شانہ اضطراری طور پر ایسا کرتے ہیں, نہیں. کیوں کرتے ہیں؟ صرف ان کی شفقت ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اضطراری طور پر یعنی ایجاب بذات کے طور پر بھی اللہ سے صدور نہیں ہوتا, یعنی ایک کام کسی سے صادر ہو وہ اس کرنے پر مجبور ہو. مثال طور پر آدمی جب سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں نا, یہ اس کی فطری. فرمایا اللہ میاں ایسے بھی نہیں ہے, اللہ میاں صرف شفقت و رحمت فرماتے ہوئے تربیت فرما رہے ہیں, نہ اس پر کسی کا زور ہے اور نہ وہ اس کام میں مجبور ہے. رب العالمین ہے, ساتھ ہی کہہ دیا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ اس پر مجبور ہیں یا کسی نے زور لگایا ہوا ہے, نہیں, ان کی شفقت ہے, ان کی مہربانی ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تربیت فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا مالک یوم الدین, مختصر کرتے ہیں, مالک یوم الدین کوئی یوں سمجھے کہ بڑے مہربان ہیں, کافروں کو بھی دے رہے ہیں اور ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں, سب کو نواز رہے ہیں, تو یہی ہوں گے نا مرنے کے بعد بھی, تو وہاں بھی نوازیں گے, جیسے بعض کافر کہا کرتے تھے دنیا میں جب دیا ہے تو وہاں بھی دیں گے اور وہاں تمہاری ادائیگی کر دوں گا, اب نہیں دیتا. اس طرح کی روایتیں بھی آ رہی ہیں تو فرما دیا نہیں نہیں, مالک یوم الدین, روز جزا کے مالک ہیں وہ, اس دن یہ نہیں چلے گا, اس دن گرفت میں آؤ گے. اگرچہ دنیا کے اندر بھی حقیقی ملکیت اللہ جل شانہ کی ہے, لیکن علامتی طور پر شریعت نے, اللہ جل شانہ نے اور دین نے انسان کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے. یہ میرا مکان ہے, یہ میرا گھر ہے, اس کی حفاظت کے لیے مارا جائے تو شہید شمار ہوتا ہے, ہے نا. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن خالص ملکیت اللہ جل شانہ کی ہوگی. دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ نے بادشاہت دوسروں کو بھی دی ہوئی ہے. اس دن لمن الملک الیوم, ارشاد ہوگا, آج بتاؤ کہاں گئے دنیا کے حکمران, لمن الملک الیوم, آج کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ ہی جواب دیں گے, خود ہی جواب دیں گے, للہ الواحد القہار, ایک اللہ زبردست کی حکمرانی ہے. اس دن انصاف ہوگا, اس دن فیصلہ ہوگا. دین کے معنی جزا, یوم الدین روز جزا, اس میں اشارہ ہے کہ جیسا دنیا میں کیا تھا اسی طرح اس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا اس دن کے وہ مالک ہیں. دنیا میں تو مہربانی اللہ کی عام ہے, سب پر مہربانی فرما رہے ہیں, لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. اس دن مجرموں کو پکڑا جائے گا, ظالموں کو پکڑا جائے گا, مشرکوں کو اور کافروں کو کبھی نہیں بخشا جائے گا, جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. ہاں جو ماننے والے ہوں گے ان کے پاس, ان کے اوپر اللہ جل شانہ کی عالی شان مہربانیاں ہوں گی, بلکہ مزید و زیادہ مزید عنایتیں ہوں گی. تو اللہ جل شانہ نے پہلی تین آیتوں کے اندر اپنی صفات جمالیہ و کمالیہ کا ذکر فرمایا, پہلے لفظ کے اندر توحید سکھلا دی, اور دوسرے لفظ کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ نے اپنی ربوبیت کے اظہار فرمایا, تیسرے کلمے کے اندر اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا, اور چوتھے کلمے کے اندر روز محشر کا ذکر بھی فرما دیا. یعنی اللہ جل شانہ کی عظیم صفات کا تذکرہ ہو گیا. سکھایا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ کی صفات عالیہ کا ذکر کرو, اور اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار کرو. وہ تعلق کا اظہار کل پڑھیں گے انشاءاللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خالص توحید بھی نصیب فرمائے, اپنی حاکمیت کا تصور نصیب فرمائے, اپنی شفقت و محبت اور عنایتوں کا تصور نصیب فرمائے, روز محشر کی تیاری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.